بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، محترم تعليم سواء شيء مخصوص في جوابات أسف أن السرين سيرة نشر نجارية أمين في عرض مستفيد هم يا أما أبي الشيخ محترم في سوال کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. شیخ صاحب کے گروپ نمبر ایک سے پہلا سوال ہے کہ ہمارے ملکوں میں جہاں پر امام صاحب مقتدیوں سے کہتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں، تو شیخ صاحب سے وضاحت میں طلب تھی کہ پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملانا اس کی کیا اہمیت ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرق ہے، ضروری ہے، کیا اس میں میں نے طلب سے روشن سنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دیکھیے، سب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرنا، درمیان میں جگہ نہ چھوڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک سیدھ میں برابر کھڑے ہونے کی بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں تک فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ صفوں کا درست کرنا نماز کے تمام اور تکمیل میں داخل ہے. یعنی جو شخص صفوں کو درست نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل ہے ہی نہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، اگر تم نے صفوں کو درست نہ رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی بھی نفرت پیدا کر دے گا. تو صفوں کے درست رکھنے اور اسے درمیان میں جگہ نہ چھوڑنے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کبھی آپ نے اس سو کا، کبھی آپ نے سو، کبھی اے قدرو، کبھی آپ نے فرمایا حاجو بین المنا کے بھی والا آکار، کندھوں اور سخنوں کے درمیان بالکل برابری رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار اس تاکید کا اثر یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندھوں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیر کو ملا لیا کرتے تھے. تو اصل یہ ہے کہ انسان جب صف میں کھڑا ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ اس کے پیر اور اس کے کندھے ملے ہوئے ہیں. لیکن بسا اوقات ہمیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جو پیروں کو نہیں ملانا چاہتے، وہ کچھ عادات کی بنیاد پر، کچھ تکلیف کی بنیاد پر، کچھ سمجھیے کہ بعض علم ہے قسم کے جو مسجدوں کے امام مولوی لوگ ہوتے ہیں ان کے کہنے کی بنیاد پر. تو اب اگر ایسا کوئی شخص ہے جس سے ہم پیر ملانا چاہتے ہیں وہ ہم سے پیر نہیں ملانا چاہتا، تو ہمارے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم زبردستی اس کے ساتھ اپنا پیر ملائے ہیں. یا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ انسان کے طور پر اس کے بدل میں ایک ایسا موٹا اور تندرست آدمی ہے کہ اب اگر اس سے پیر ملایا جائے تو انسان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع باقی نہیں رہے گا، تو اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ اگر دوسرے اپنے بغل والے سے ملا ہے جس کی وجہ سے شیطان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ کافی ہوگا. البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ انسان پیروں کو پیروں سے ملا کر کے کھڑا ہو.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو سے، صاحب سوال کرتے ہیں کہ مردوں جہاں پر بھی ہو جنت کا تعلق، اور یعنی مردوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں فلاں چیزیں ان کے لیے، فلاں چیزیں ان کے لیے، ان کے لیے ہورے ہیں اور فلاں فلاں کی نعمتیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں عورتوں کو محروم رکھا جاتا ہے کہ جنت میں اگر مردوں کے لیے ہورے ہیں تو عورتوں کے لیے کچھ کیا نعمتیں جنت میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں؟ ان کا اعتراض ہے یا ان کا سوال ہے، بتا سکتا ہوں.
دیکھیے، یہ مضمون بڑا تفصیل طلب ہے لیکن بڑی اختصار کے ساتھ اول بات ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں مردوں کو خطاب کر کے کہی گئی ہے اس کے مخاطب مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، اللہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو مردوں کے ساتھ خطاب ہو، یہ قاعدہ ہے. علماء کے نزدیک جو چیز ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے، جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، وہ حکم جہاں مردوں کے لیے وہی جائے نہیں عورتوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت
نعمتوں کا ذکر فرمایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ بیان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفیہا ما تشتہین انفس و تلذ العالم.
جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی انسان کی نفس خواہش اور جس کے دیکھنے کی انسان کو تمنا یا جو دیکھنے میں اسے لذت محسوس ہو جو رکھتا ہے لگے گا. تو ہر وہ چیز مرد ہے یا عورت جو جنت میں جائے گا اس کے لیے وہ چیز ملنے والی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جنت کی بشارت نہیں دی ہے, ایک دو جگہ نہیں بلکہ اگر جمع کیا جائے تو دسیوں اور بیسوں ایسی جگہ مل جائیں گی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری. اور وہ آیت جو سورہ آل عمران میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں لوگ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی بالایمان, جہاں ایمان اپنے ایمان کا واسطہ دے کر کے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے, یہ یعنی کئی دعائیں ہیں جو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت میں پڑھا کرتے تھے. اس نے اللہ تعالیٰ احساس بتا سجاد لهم ربهم انی لا ابیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تمہاری قبول کر لی اور یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کوئی مرد ہے یا عورت ہے اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولو دخلنهم جنات تجری. تو گویا جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن ایک اہم سوال جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہیں لیکن عورتوں کو کیا ملے, یہ سوال ہے. مردوں کے لیے دونوں کا ذکر ہے اور عورتوں کے لیے زیادہ کی ایک چیز عورت کی خصوصیات میں سے یعنی اس کے ساتھ شوہر کا ہونا, اس کا ہم جنس ہونا جس سے وہ جنسی تعلقات ہو سکے. تو اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مومن عورت ہے اور اس کا شوہر مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ کر لے گا اگر دونوں جنت میں گئے تو. جیسا کہ سورہ القمر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحقنا بهم ذریتهم وما اردناهم من عملهم من شيء انتم وازواجكم تحبرون. تم اور تمہارے بیویاں, اگرچہ دونوں کے مقام اور مرتبے فرق ہے دنیا کے اندر, شوہر کا مقام اور رہتا ہے اور بیوی کا مقام اور رہتا ہے, لیکن دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں, دونوں ایک گھر میں رہ کر کے کوئی نہیں کہتا کہ دونوں کا مقام ایک حاضر ہے نا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں عورت کے مقام کو اٹھا کر کے بند کو اس کے شوہر کو ساتھ کر دے گا یا شوہر کے مقام کو بلند کر کے اس کو اس کی بیوی کو ساتھ کر دے گا, لیکن فرق مراکز تو رہے گا. اور وہ عورت جو شادی شدہ تھی اگر اس کا شوہر اس لیے گیا, یہی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عورت کے اوپر تو جنت ہے اور مرد کے لیے جہنم ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر مہربانی کر کے اس کی شفاعت سے اس کے شوہر کو جنت میں داخل کر دے. اس طریقے اس کے برقی ہو سکتا ہے. البتہ اگر کوئی عورت شادی شدہ نہیں تھی تو یہ چیز ایسی ہے جو علم غیب کی ہے جو حدیث کی کتابوں میں نہیں آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ایسے مدد شاعری نہیں کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ملا دوں, یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نیک اور صالح جیسے بعض ضعیف روایات میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت میں حضرت مرزہ حضرت آسیہ سے, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, لیکن بطور استشاد کے بعد بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ بلا دے. البتہ جہاں تک خدمتوں کا تعلق ہے جس طریقے سے مرد کو پورے ملے گا عورتوں کو بھی خدمت کے لیے پورے ملیں گے, بچے ملیں گے, سارے ملیں گے. جس طریقے سے یہاں عورتیں خدمت کے لیے اوقع نہیں ہوتی ان کے لیے رہنمائی نہیں ہوتی وہاں یہ بھی چیز رہے گی. اللہ کے لحاظ جنت میں ہر وہ چیز جو مرد کو ملنے والی ہے وہ عورتوں کو ملنے والی ہے, ہر وہ نعمت جو مرد کو ہے وہ
البتہ اگر بعض چیزوں میں تخصص حاصل ہے تو جیسے دنیا میں بات چیت صرف مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے نہیں ہے وہ صرف ایک دوسرے کی تمنا دنیا میں کرتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی تمنا کسی بھی نہیں کرے گا وہ صرف اپنے ہی لیے
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو سے کیا ہم وحیدین خان کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں اگر تفسیر میں کوئی غلطیاں ہوں تو وضاحت کر دیں بڑی مہربانی
دیکھیے وحیدین خان کی تفسیر میرے سامنے نہیں ہے اور نہ ہم نے ان کی تفسیر کو دیکھا ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وحید الدین خان کے آخری ایام جو گزر رہے ہیں یہ چند سالوں سے ان کے خیالات اور افکار میں کافی تبدیلی آ چکی ہے ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وحید الدین خان ہیں جو الرسالہ کے مدیر شروع میں تھے اور جنہوں نے تجدید دین یا دین کا چیلنج جو انہوں نے لکھی ہے یہ کتابیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ وہی علی اسلام تعلیم مقدمہ ہو کر کے آیا ہے ایسا محسوس ہوتا کہ یہاں سے وحید الدین خان جو علم کتابوں سے معلق رہے ہیں ویسے اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا
سوال ہے کہ تصویر کے بارے میں تصویر کا کیا حکم ہے یعنی ضروری طور پر اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو لے سکتا ہے مسلمان نہیں لے سکتا ہے اور دوسرا یہ جو موبائل کی جو فوٹوز ہیں جو فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر لگائے جاتے ہیں اس تعلق سے کیا حکم
ہے؟ یہ تصویر کا یہ مسئلہ جو یہ کیمرے والی تصویر ہے جسے اصل میں وہ فوٹو کہا جاتا ہے وہ تصویر نہیں ہے. اصل میں جس تصویر کی ممانعت ہے ظاہر بات ہے وہ تصویر ہے جو ہاتھ اور اس سے اور یہی معنی تصویر کا لغت میں ہے. یہ جو تصویر کیمرے سے لی جاتی ہے لغت کے لحاظ سے اس کے اوپر تصویر کا حکم نہیں آتا. اللہ تعالیٰ یہ فوٹو کیمرے کی تصویر ایسی ہے جو علماء کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف کی رہا ہے اور دونوں طرف ایسے علماء جن کے علم اور تقوی اور ان کے اخلاص کے اوپر اعتماد ہے کوئی شبہ نہیں جائے گا دونوں اس بات کے قائل رہے ہیں. ان کا تو سعودیہ میں جیسے ہم نے بس پہلے بھی کہا ہے سعودیہ میں دیکھیں جیسے شیخ ابن عثیمین ہیں اور شیخ ابن عباس ہیں یہ دونوں اپنے علم کے لحاظ سے مشہور ہیں اپنے اخلاق کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں اپنے تقوا کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں. ان دونوں کے الحمدللہ کسی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا سکتا اور دونوں کا موقف الگ الگ ہے. شیخ ابن عثیمین یہ کیمرہ ویڈیو فوٹو یہ عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے یہ ساری چیزوں کے قائل ہے اور بلکہ وہ اس کے دائی بھی تھے. دائی تھے کہ ہاں اس سے دین کی تکلیف سے کام لیا جائے گا جبکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس سے مخالف اور شیخ باز خود بھی کہا کرتے تھے جو کیمرے کی فوٹو ہوتی کہتے اس پر ہمارا دل یہ جو ویڈیو بنائی جاتی ہے اس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے البتہ ہمارے باز بھائی اس کے قائل ہیں تو جو اس کو فائدہ سمجھتا ہے یا ان کی بات پر مطمئن ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے. تو کہنے کا مطلب اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہے اسے ایسا ضرورت کے وقت کہا تو صحیح انکار نہیں کرتا ہر آدمی اس کو جائز کرا دیتا ہے اگر ضرورت اس کی ہے اور حاجت اس کی ہے تو. لیکن اختلاف وہاں آتا ہے جہاں پر ضرورت ہو بعض لوگ یادداشت کے لیے اپنے طور پر رکھتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں تشدد نہیں برتنا چاہیے جس شخص کی رائے یا جو جس عالم کی رائے سے متفق ہے مطمئن ہے اس کے اوپر عمل کر لے اور دوسرے کے پیچھے نہ بڑھے.
اگلا سوال ہے کہ ہم انسال ثواب کس طرح کر سکتے ہیں یعنی انسال ثواب کے لیے جائز طریقے کیا ہونا چاہیے؟
بھائی دیکھیے یہ مسئلہ علماء کے نزدیک جیتا پیتا ہے ان مسئلوں کو کتابوں میں نوٹ کر کے لیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسال ثواب کے لیے جو طریقے بتلائے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہمیں اسی کے اوپر عمل کیا جائے اور اس سے آگے نہ بڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ظاہر بات آپ کے بڑے عظیم اقارب کا انتقال ہوتا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جتنے صحابہ کے عزیز اور اقارب کا انتقال ہوا وہ سارے کا طور تقویٰ اور اس میں سب سے آگے ہی رہے ہوں. بعض ایسے بھی لوگ تھے جن سے اور کچھ ملاحظات بھی تھے. بعض صحابہ تھے مثلاً جن سے جنہیں خودکشی کرنی تھی ان کے عزیز و اقارب بھی تھے یعنی وہ بھی انسان ثواب کے خواہش مند تھے کہ ہاں ہمارے عزیز اور اقارب کو یقین پہنچے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بسا اوقات جو قاتل نفس ہے اس پر بھی اللہ نے دعا کی ہے. قاتل نفس
ایک عام آدمی ان کے مقابلے میں ان سارے سوال کا زیادہ محتاج ہے. کیوں؟ اس لیے قابل نفس کو وہ دھمکی دی گئی ہے کہ اسے جنت ملنے والی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ان سارے سوال کے لوگ محتاج اور حاجت مند تھے. لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آپ اللہ سب سے کتاب لیتے ہیں قرآن مجید میں یا جو آپ کی حدیث ہیں اس میں کیا کیا طریقے ملتے ہیں. تاکہ اس سلسلے میں سوچنے لگا علماء کے اقوال کو نظر رکھ کر کے تو ہمیں چند طریقے ملے ہیں, اسی پر استفاع کرنا ضروری ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. پہلی چیز دعا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا اللہ جاؤ گنگا دین وقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, خصوصا دعاء المغفرة رفع درجات کی دعا. اور یہ نہیں سوچے جنازہ دعا ہی تو ہے نا, جنازہ دعا ہی ہے, تو یہ کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. دوسری چیز جس سے عام طور پر لوگ غافل رہا کرتے ہیں اور اس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں, مرد کی طرف سے اس کے فرض کا ادا کرنا, اس کے اوپر قرض کا اللہ کا قرض ہے یا بندوں کا قرض. ہم کہیں اللہ قرض کیا بھائی, اس کے اوپر ایک مہینے کے روزے تھے, اس کے اوپر حج تھا, لیکن استطاعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا. روزے کی نشا پر نظر مانی ہے, روزہ پورا نہیں کر سکا, اس پر قرض ہے نہیں, اللہ کی طرف سے قرض ہے نا, اور بندوں کا قرض ظاہر بات ہے اس کے تصریح کی ضرورت نہیں ہے. نہیں وہ بات یہ بتاتا ہوں, تو جن چیزوں کے ہمیں جن سے فراہم موجود ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے بعض وقت میں ایک مرد نے پوچھا کہ میری بہن, بعد نے کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا, ان کے اوپر ایک مہینے کا روزہ ہے. آپ نے فرمایا کیا اگر اللہ کا قرض بندوں کا قرض ہوتا تو اپنی ماں کی طرف سے اپنی بہن کا قرض نہ ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے تو اسے ادا کیا جائے, کیونکہ خود جان آدمی کے یہ اپنے باپ کا حج کرو اور ہمارا کرو, یہ بھی ایک قرض ہے. تو دوسری چیز یا دوسری اور تیسری چیز جو اس سارے سوال کے لیے بہترین چیز ہے, کوشش کی جائے کہ اس کے اوپر بندوں کے کیا حقوق رہے. اس نے یہ مال رکھا ہے, زکات کا وقت پہنچ گیا تھا یا اس نے زکات دی کہ نہیں, یعنی مالی حقوق جو ہے وہ چاہے جس کے متعلق ہو اس کو ادا کرے. تیسری چیز یا چوتھی بات, اس کی طرف سے صدقہ کرنا, اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہے. یہ بھی لوگ عمومی طور پر غافل رہا کرتے ہیں, بلکہ ناجائز رسوم میں جو شریعت کے خلاف ہیں اس کے اندر لوگ ہزاروں, اب تو خیر لاکھوں پہنچ جاتا ہے, لاکھ پہنچ جاتا ہے, اس کا خرچہ کر دیتے ہیں مہمانوں کو کھلانا اور دے گئے اور یہ وہ, لیکن جو شرعی اصول ہے صدقہ کرنا, مثال کا کہا جائے کہ ان کی طرف سے کوئی زیادہ عورت ہے, یتیم بچے ہیں, ان کے ہاں پریشانی ہے, وہ کنویں میں جا کے پانی نہیں لا سکتے, وہ دور جا کے پانی لا, ان کے یہاں صرف چند ہزار کا معاملہ ایک نل تم کروا دو این پائی ہے نا, یہ صدقہ اس کی طرف ہو جائے گا. تو یہ صدقہ کرنا اس کی طرف سے یہ بھی جاتی ہے, ان سارے سواب کا طریقہ ہے. اور پانچویں چیز جس سلسلے میں میں جانتے ہیں آپ لوگوں سے برابر کہتا ہوں, کس طرح ہمیں اور آپ کو توجہ دینا چاہیے. آیا ہم اپنے بچوں کے لیے گھر بنا کے جاتے ہیں, ہم ان کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں, لیکن کیا اپنے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اپنے لیے ہم نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہے نہیں چھوڑا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو سب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تین چیزیں باقی رہتی ہیں, صدقہ جاریہ, یہ تو سارے اولاد جو دعا کریں, اور ایسا علم جو چھوڑ کر کے بات. تو صدقہ جاریہ یہ بڑی اہم چیز ہے, جو انسان چھوڑ کر کے جائے, جیسا کہ آپ سو سکتا اچھا صدقہ جاریہ کے لیے کوئی ضروری نہیں کوئی بڑی ہی چیز چھوڑ کر کے جائے, معمولی معمولی چیز ہے. جن طرف اشارہ فرمایا اسلام کے سنن نمازا میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ سو سکتے ارشاد فرمایا ثم مما يلحق المؤمن من بعد موته, مومن کو اس کے انتقال کے بعد جو نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں وہ کیا ہے؟ علم علمه ونشره, علم جو سکھایا ہے یا پھیلایا ہے. مثال کے طور پر آپ ہیں, پڑوس میں ہے, آپ کے ساتھ میں ہے, جو کتاب قرآن ہو گیا آپ کوشش تو روڈ پڑھا دیجیے, آپ اب نے سب کا جاری ہوا ہوگا جب تک وہ زندہ رہے قرآن پڑھتا رہے گا, اور جتنے کو قرآن پڑھاتا رہے گا خواب ملتا رہے گا. آپ اس میں کوئی پیسہ لگتا نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ کام سمپت کا جاری چھوڑ کر جائیں. آپ نے کیا فرمایا علم علما علما علمه ونشره علم فوق سكايا يا فلا دیا ہے ولدا صالحا تركه هيك اولاد قول کر کے جا رہا ہے وهو مصحفا ورثه ایک مصحف کتنے کا ہوگا کتنے کا ہوگا ساتھی ہمارے ہاں سب سے نیچے میں آج ہمارے ہاں ہندوستان میں مصحف بھرتا جا سکتا ہے یا پاکستان میں طرف 100-150 تو مل جائے آپ کسی نصیب بچے ہمارے ہاں بہت سے علاقے میں آپ کے یہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ ان بچوں کو پڑھنے کے لیے مصحف نہیں ملتا تو پڑھتے رہے ہے کہ نہیں آپ جائیں وہاں سے 10 مصحف خرید کر کے دے دیں اس نے جب تک پڑھا اور اس نے پڑھا کر کے جتنے لوگوں کو بچی پڑھائے گی اب اس کا خلاف آئے گا ملتا رہے گا اسی طریقے سے بس جدھر بنا ہو کوئی مسجد بنا دیا تو ضرور صحیح پوری مسجد بنا دیں مسجد کے اندر کھوڑا سکا جو ہے ڈال دے اخلاص کے ساتھ وہی ہو جائے گا ایسا ہی کل سبھی نے بنا مساجد کے لیے کوئی گھر بنا دیا ہے اور نہرن اجرا یا کوئی نہر جاری کر دی ہے اور صدقتن اخرجہا یا کوئی صدقہ نکالا ہے جو اپنی صحت کے اندر اپنی زندگی میں جو اس کے بعد اس کا فائدہ پہنچتا رہے یہ ان سارے ثواب کے مشروع طریقے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں اور جو طریقے انجاز کیے جاتے ہیں کہ فاتحہ ہے یا دیو دینا ہے نا غریبوں کو برا کر کے ان کو اس نے یعنی اپنا چالیس ہوا کرنا ہے یتیم کیا کرنا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر نہیں. وہی چیز جو تیجا اور چالیسوا کے موقع پر تم خرچ کر رہے ہو اس میں تمہارا زیادہ مقصد کیا ہوتا ہے ریا اور نمو اور اس میں غریبوں سے کھانے والے کون ہوتے ہیں جی دوست اور مالدار رہے ہیں وہی پیسہ ہے تم سب کیسے کسی غریب یتیم بیوہ عورت کو تم دے دو یتیم بچوں کو دے دو کسی غریب کو دے دو اس کا خدا تمہارے والدین کو پہنچا رہا ہے. اس سے بہتر چیز دعا ہے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں اس کی اخبار ہوں ہم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے اس کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گندے کا مقام روزانہ اوپر کر رہا ہے بڑھا رہا تو کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ میرا سے انتقال ہو گیا آسو تو میرے درجہ گرم سے ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بولو اللہ کا تیرے لیے جو ہے مقصد کا یہ بڑی اہم چیز ہے جس سے لوگ غافل رہا کرتے ہیں. پانچ وقت میں یا 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک وقت انسان بنا لے اخلاق کے ساتھ اپنے جو مریض اس کا جا چکا ہے وہ والی بھیا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے.
اگلا سوال اس کے اسلامک انشورنس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے جیسا اسلامک نام رکھا گیا ہے اگر وہ اسلامی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی خاص کمپنی کا اشارہ ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون سی کمپنی ہے اس کے کیا ضابطے ہیں کیا قوانین ہیں جب تک وہ سامنے رہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جاتا. لیکن اگر اسلامی ہے نام کی نہیں سرل اسلامی ہے تو اس میں کام کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے بلکہ انسان لائق تعریف سمجھا جائے گا کہ ہاں وہ ایک دینی چیز ہے اس کے اندر اپنا حصہ بتا رہا ہے وہ کیسے ہی کہ کون نہیں ہے.
اگلا سوال ہے چاہے سوال کر دیں گے میں ایک سعودی میں شیشہ جہاں حقہ پیا جاتا ہے اس کی دکان میں کام کرتا ہوں. میرا دل بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ یہ نوکری جائز ہے یا حرام ہے کچھ روشنی جانے
ظاہر بات ہے اگر شیشہ پینا حرام ہے تو اس کا بیچنا خریدنا اس میں نوکری کرنا اسے پیش کرنا یہ بھی حرام ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک دو دن جلد بازی نہیں بلکہ جتنا جلدی موقع ہوش ملے کوئی دوسری نوکری تلاش کر کے اسے چھوڑ دیں. لیکن جب تک کوئی دوسری نوکری ایک دن پندرہ دن مہینے نہیں مل رہی اس کے اندر لگے رہیں. لیکن یہ اسی بہانے صحت نوکری ہی نہیں مل رہی ہم کیسے دوسرا سوال یہ بات نہیں ہے وہ یہ فصل ہے کہ اللہ مقرر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی دوسری راہ نکال دے گا. تو کوشش کریں محنت کریں ڈھونڈیں کوئی دوسری نوکری تلاش کریں اس پر عمل کریں اس کو چھوڑ دیں.
اگلا سوال ہے وتر کی دعا کب کی جائے رکوع سے پہلے یا بعد میں؟
بس یہ اہم چیز ہے جو ہر علم کے نزدیک مختلف کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں بعد باتیں بعد القنوت قبل الرکوع وبعدہ یعنی قنوت وتر رکوع کے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو زیادہ رجحان اسی طرف ملتا ہے کہ آپ قنوت وتر رکوع سے پہلے کرتے تھے. لیکن اگر صحابہ کرام کے عمل کو دیا جائے تو سب حنیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحیح ابن خزیمہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری کی جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ جب رمضان کے آخری 15 دن میں وہ لوگ خصوصی دعا کرتے تھے کس کے لیے؟ مسلمان مجاہدین کے لیے اور کافروں کے اوپر لعنت بھیجا کرتے تھے. اور وہ دعا ہے نبی نے کیا ہے کہا جب یہ دعا سے ختم ہوتی تھی نبی پر درود بھیجا گیا اور سجدے میں چلے جایا جاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ رکو کے بات اور یہ دعائیں تم سے ذکر کا معاملہ ہے تم سے معذرت کا معاملہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلف کا عمل بلکہ صحابہ کرام کا عمل ہی اس طرف رہا ہے کہ تم سے ذکر رکو سے بات بھی ہے. لہذا دونوں صورتیں جائز ہیں. افضل دیکھیے افضل تو یہ کہا جا سکتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ افضل رکو سے پہلے ہے اور بات کرتے رکو سے بعد ہے. امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے تو رکو کے بعد افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رکو کے بعد انسان اللہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا اس کے بعد ہم ساتھ رکھتے ہیں.
ہمارے پاس بات مدنی ہے علماء جو ہے نا یہی کہتے ہیں کہ نہیں رکو کے بعد جو ہے نا وہ تو فنون سے معاملہ ہے اور جو فنون سے لوٹے رکو سے پہلے ان کا کیا ہوا؟
دیکھیے اصل میں علماء نے جیسے امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے قنوت نازلہ پر قنوت وتر کو بھی قیاس کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں دعا اور دونوں نماز کے اندر ذرا غور کریں دونوں قنوت نازلہ اور قنوت دونوں دعا اور دونوں نماز کے اندر تو ان دونوں دو چیزوں میں چونکہ مشابہت ہے لہذا اسے فکر قیاس کیا ہے قنوت نازلہ کا قنوت وتر کے اوپر. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ جب یہ باب باندھے باب القنوت قبل رکوع و بعدہ تو ساری حدیثیں جو لے آئے ہیں وہ قنوت نازلہ ہی متعلق ہو رہے ہیں. اس کا مطلب امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی قنوت نازلہ اور قنوت وتر دعا کے حدود سے کوئی فرق نہیں ہے. اور خود بھی کہتے ہیں صحابہ کرام کا عمل خلیفہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ عمل اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ تو بنا رہے کہ جہالت ہے جہاں لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ نہیں وہ کیا رکو کے پہلے ہی کرنا ہے. دیکھیے دونوں قسم کی روایت ہیں وہی تو کہنے کا مطلب گمبھیر ہے تو گنجائش دونوں کی ہے. اب آپ اپنی طرف مٹھائی نہ کہ رکو کے پہلے لیکن رکو کے بعد تو آپ ناجائز نہ کریں. جیسے ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں دوسرا کوئی ہے جیسے حنابلہ ہیں احمد رحمہ اللہ ہیں یہ رکو کے بعد افضل کہتے ہیں لیکن رکو پہلے کو ناجائز نہیں کہتے. شیخ العظیم مبارک پوری رحمہ اللہ نے میرے آج کے اندر ایک بڑی اچھی بات کی ہے جو کہہ سکتا ہے وہ پہلے اس کے اوپر اور اپنے عمل لکھ کر کے یہی ثابت کیا ہے کہ رکو سے پہلے افضل رکو سے پہلے افضل ہے. لیکن ان کے بیٹے شیخ عبد الرحمن نے خود میں بیٹھا تھا جس مجلس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے انہوں نے بیان کیا لیکن میرے والد کا عمل کہتے میرے والد کا عمل زندگی بھر رکو کے بعد رہا رکو کے بعد رہا اس کا مطلب ان شاء اللہ عمر نے مسافر کسی پابندی کی.
اگلا سوال ہے صاحب سوال کرتے ہیں کیا بیت الخلاء میں وضو کیا جا سکتا ہے؟
سوچے بھائی بیت الخلاء جیسے آج کل بنا ہوا ہے کشادہ ہے جگہ ہے اس میں کوئی گھر کی بات نہیں. لیکن اگر بہت پرانے چیزوں کا خطرہ ہے اور یہ کہ بات ویسے وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں آج کل یہاں سعودی عرب میں ہے یا ہندوستان پاکستان میں ہے ایسا بڑا بڑھایا جاتا ہے کہ دونوں چیز کی گنجائش رہا کرتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ اگر وہ انسان اس نقطے پر غور کرنا بھی اس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں اگر وہ انسان سوائے حاجت کے پیشاب کی نیت سے داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا تو اب وہاں پر بسم اللہ نہیں کرے گا وضو کر سکتا انتظار دن کرنا بسم اللہ کر یا وہی بسم اللہ سے بسم اللہ کے کچھ نے اپنا بایا پیر آگے بڑھایا ہے تو اس کے لیے قابل ہوگا. لیکن وہ قضائے حاجت کے لیے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے جیسے ہوتا ہے نا اور کھڑے ہو کر کے وہ کیا کر رہا ہے وضو کر رہا ہے تو ایسے موقع پر وہ وضو کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب بیت الخلاء اسے بڑا تصور نہیں کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر انسان قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے دروازہ بند کر لے رہا ہے تو اب وہاں پر بسم اللہ نہیں کرے گا. لیکن دروازہ کھول کر کے کھڑا ہوا تو گئے حضرت یہ وہاں پر ہے اور وضو کے لیے بائیں طرف مثال کے طور پر ہے اور وہی بات خدائی حضرت یہ نہیں کہنا وہاں پر بیٹھا ہے اپنا دروازہ بند کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا ایسے حال وضو ایسے بسم اللہ کہہ سکتا ہے جی بھائی وہ تو آپ خود ہی مانتے ہیں منع کرتے ہیں بچوں کو دکھے گا تو شاید کرنے کے سامنے میں یہ بھی ہوگا ایسے نہیں ہے بچوں پر کا مسئلہ نہ جو ہے یہاں بڑا مسئلہ جو ہے آپ ایسا نہیں کریں گے
یعنی آنے جاتا بھی تو چپل کہیں جاتا نہیں وہ بھی اگلا سوال ہے کہتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو روح جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے سوال اور جواب کے لیے سوال اور جواب کے بعد روح جسم میں رہتی ہے یا نہیں اگر نہیں رہتی تو پھر کہاں جاتی ہے جب جسم کو راحت یا عذاب دیا جاتا ہے تو روح جسم میں ہوتی ہے یا روح جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا روح کو علیحدہ عذاب ہوتا ہے اور جسم کو علیحدہ
دیکھیے اس سلسلے میں جن بھائی کے پاس ظاہر بات یوٹیوب وغیرہ کی سہولت ہے وہ اپنے حال ہی میں بریلہ کے اندر جو میرے دو پروگرام ہوئے تھے ایک آزاد اثر سے متعلق اور دوسرے روح کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نیٹ کے اوپر آ گئی ہیں اس کو غور سے سن لے اس میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے اور بعد میں اعتراضات جو ہوتے ہیں اس کے جوابات بھی البتہ یہاں تک ہم نے علماء اہل سنت و جماعت کبار علماء اور محدثین کی اقوال کی روشنی میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ عذاب جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کے اوپر لیکن اس کے تعلق کا کی کیفیت کیا ہے یہ ایسا علم ہے کہ ہم اس کو بتا نہیں سکتے ہمیں بیان کیا گیا اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کی روایت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اس کی روح لوٹا جاتی ہے اور اس بارے میں دیکھنے لگا کہ مجھے تقریباً 3 حدیثیں صحیح ملی ہیں جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ روح کا اصل مکن جو ہے وہ 3 یا 4 ہے انبیاء کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہیں شہدا کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے قندیلوں میں رکھا ہے لیکن انہیں پوری جنت میں آنے جانے کی اجازت ہے عام مومنین کی روح سب چیزوں کے قندیل میں ڈال کر کے کسی جنت کے گھر سے لٹکا دی گئی ہے کافروں کی اور فاسق اور فاجروں کی روح کا مقصد حاویہ ہے مسلمان بچے یا نابالغ بچے جن کا انتقال ہوا ہے ایک پہاڑ ہے جنت میں اس پہاڑ پر رکھی گئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں تو یہ اصل مقصد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق جسم سے بھی جوڑا جاتا ہے جس طریقے سے ایک انسان جب سوتا ہے تو اصل روح تو اس کے جسم میں رہتی ہے نا لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالم ارواح میں بھی دیگر روحوں سے ملاقات بھی کرتی ہے اس لیے بسا اوقات آپ یہاں رہتے ہیں انڈیا میں کوئی خواب یہاں رہ کے خواب دیکھتے ہیں اور انڈیا والوں کی روحوں سے آپ کی روح ملاقات کرتی ہے اور جو بات ہوتی ہے وہاں جو بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جایا کرتی ہے تو یہ روح کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا روح کے بارے میں تمہیں بہت معمولی علم دیا گیا ہے اس لیے اصل تو یہ ہے تحقیق کی مسئلہ کہ عذاب قبر جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہے اصل کیا ہے جسم کے اوپر ہے لیکن روح اس کے تابع ہے جس طریقے سے عام حالات میں خواب کے حالات میں اصل تعلق کیا ہے جسم کے ساتھ ہے اور ایک تعلق اس خیال کا سفر جو دیا گیا ہے اس لیے ہے کہ روح اور اس کو دونوں ہے یہ روح اور جسم دونوں پیدا ہوتا ہے
اگلا سوال ہے کیا غیر مسلم ہمارے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ایک ساتھ اور ایک ہی پلیٹ میں اور کیا اس کا جھوٹا پانی دیا جا سکتا ہے یا نہیں اور ساتھ ہی اس آیت کی بھی وضاحت کرنے تو بڑی مہربانی ہوگی ان نمل مشرق ہونا نہ
دیکھیے ان نمل مشرق ہونا نہ جب تم مفسرین اور علماء کا قول یہ ہے کہ یہاں نجس کے مراد نجاست حکمی ہے نجاست حقیقی یعنی کوئی مشرق اگر آپ سے مقاصہ کر لے تو آپ کا ہاتھ ناپاس ہوگا آپ جا کر اس کو دھونے دنیا کا کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو نجس کہا گیا ہے کیا مانا اس کا نجاست حكمية عن حقيقية؟ أنا قاعدة الطوال تعلق هدفية غير مسلم كساعد ثاني اور غیر مسلم کا جھوٹا استعمال کرنے کی دو شکل ہو سکتی ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ مستقل ان کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھا جائے, یہ چیز جائز نہیں ہے. اس لیے نہیں بولا پاک, اس لیے کہ جانتے ہیں جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اس کا قلبی اور تعلق دل تعلق ہوتا ہے, اس کی برائیوں سے وہ انسان نظر پھیرتا رہتا ہے, بلکہ اس کی بڑی سے بڑی برائی اور غلطی بھی انسان کو ہلکی لگتی ہے, اور یہ شرعی اصول ولا اور بنا کے خلاف ہے. تو ان کے ساتھ مستقل سکونت اختیار کرنا, مستقل ان کے ساتھ کھانا اور پینا, یہ تو جائز نہیں ہے. البتہ وقتی طور پر آپ کو دعوت دیا, آپ نے مصلحت سمجھی کی گئے, آپ نے ان کو دعوت دیا, مصلحت ہے کہ ہمارے قریب آئیں, یا کسی ایسی جگہ سفر میں آپ کے بغل میں ہو گئے, تو ایک ساتھ کھانا اور ان کا جوسا استعمال کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بچا اوقات ساتھ جی خاطر سے سفر وغیرہ میں ایسے بار بار واقعات پیش آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار دعوت کے کام کا دعوت کا کام شروع کیا تو تمام بنو حاشم اور بنو مختلف کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں کھلایا, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اور یہی برتن میں سارے لوگوں نے پانی دیا. اگر یہ نجس ہوتے آپ ظاہر بات آپ کو وہی آتی تھی سنا وہ مسلمان آپ نے کیوں ان کو کھا جیسا معاملہ کیا. تو کہا اصل چیز یہ ہے کہ یہ فرق کیا جائے گا کہ یہ مستقل ہے گا کہیں مستقل جائے گا, اس لیے نہیں کرنا پڑتا. اس لیے کہ اصل اسلامی غیرت اللہ کی توحید, اللہ کا وہ باغی ہے, اللہ کا دشمن ہے, میرا ضمیر کبھی نہیں بڑا کرے گا کہ ہم اپنے والد کے باغی اور اس کے دشمن کے ساتھ ہمیں ساتھ کمرے میں رہے اور کھائیں گے. جائے گی اللہ تعالیٰ جی
جزاک اللہ خیر احسن انتظام. شامل گروپ نمبر چار کے جوابات انشاءاللہ اگلی گروپ میں پیش کیے جائیں گے, وقت کافی ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.